گزارش ہے میری, ابھی تک میں نے نہیں کہا, جو حضرات باہر بیٹھے ہیں میں ان کا مہمان ہوں, وہ میرے میزبان ہیں. کم سے کم اپنے مہمان کی لاج رکھتے ہوئے آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من کسرا سوادہم فہو منہم, جو شخص کسی مجمع کو بڑھا دے اپنی حاضری سے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. مجمع اگر کم ہے نیکوں کا, اس میں جا کر بیٹھ جانے سے اس مجمع میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو حضور کا ارشاد ہے کہ وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اور اگر بروں کا مجمع ہے, جو لوگ اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ سمجھ لیجیے کہ پھر ان کا شمار اسی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بروں کے مجمع میں بیٹھنے سے ہم کو بچائے, اور اچھوں کی مجلس میں بیٹھنے کی ہمیں سعادت نصیب کرے. تو جو حضرات باہر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں, زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے. اور جو فرشتے دعائے مغفرت مجمع کے لیے کریں گے وہ اس کے بھی حقدار ہو جائیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, اهدنا الصراط المستقيم, صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله, يا حبيب الله, يا نبي الله, يا نور من نور الله مجدد عالم اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو, احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو, سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. اللہ کی ذات اور شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور جب کسی چیز کو فنا کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ فنا ہو جا, تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے. کن کہتے ہیں ہو جا, اور مکن کہتے ہیں مت ہو. اللہ کسی کو موجود کرنا چاہتا ہے چاہے وہ زمین ہو یا آسمان, تو قرآن فرماتا ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا, فَيَكُونُ تو ہو جاتی ہے. زمین کو بنانا ہے تو اللہ نے فرمایا ہو جا. اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا, پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے, آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, میپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے. قرآن فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے لوگوں, وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ پروجیکٹ تمہارے لیے تیار کیا ہے, کتنا بڑا اس کا احسان ہے. اور پھر زمین کا پروجیکٹ بنانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. پھر اس نے ارادہ فرمایا تو تمہارے لیے اس نے ٹھیک سات آسمان بنا دیا. یہ زمین تمہارے لیے, یہ آسمان تمہارے لیے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا اعزاز ہے. سنو, یہ تمہارے لیے اور آسمان اور زمین بنائی ہے تو یہ صدقہ کس کا؟ اللہ سے پوچھو مولا تو نے ہمارے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے تو کیا ہم اس لائق تھے؟ ہماری یہ حقیقت تھی؟ ہماری یہ حیثیت تھی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے حبیب, آپ کو پیدا کرنا اگر منظور نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. ہمیں جو یہ زمین اور آسمان کا پروجیکٹ تیار کر کے اللہ نے دیا ہے, یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے کن مکن سب طاقت عطا فرمائی ہے. اس اور اس کے لیے حدیث اور قرآن آپ پڑھتے جائیں گے, تفصیلات تو علماء سے آپ نے سن لی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں اور مدینے کی طرف جا رہے ہیں. جب کافروں کو پتا چلا کہ محمد ابن عبداللہ نے مکہ چھوڑ دیا اور یہاں سے ہجرت کر گئے تو سب نے یہ طے کیا, حرم میں بیٹھ کر قسم کھائی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اریسٹ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ اور 60 من چاندی دی جائے گی. اس زمانے میں اتنا بڑا انعام رکھا گیا تھا, 100 اونٹ اور 60 من چاندی اسے دی جائے گی. بڑے بڑے بہادر اور پہلوان, کوئی ملک شام کے راستے پر چلا, کوئی عراق کی طرف چلا اور کوئی مدینے کی طرف چلا, سب اپنی اپنی قسمت آزمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. انہیں میں ایک پہلوان سوراخا تھا جو مدینے کے راستے پر چلا. حضور سے جد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار کے ساتھ مدینہ کی طرف رواں دواں تھے. دور سے یہ دیکھ کر کے تیزی کے ساتھ گھوڑا بڑھاتے ہوئے 2 شخصیتوں کو گرفتار کرنے کے لیے سوراخا چلا اور یہ سمجھ کر چلا یہ 2 آدمی میرا کیا بگاڑ لیں گے, میں تو تنہا 50-50 جوانوں اور پہلوانوں سے جنگ کرتا ہوں اور میرا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ دبلے پتلے یہ 2 آدمی میرا کیا کر سکے. بہت خوش ہوا اپنے انعام یافتگی کا, اس نے جوش دکھایا اور رہوار کو آگے بڑھایا. حضرت صدیق اکبر کو آہت لگی, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قریش کا نامی گرامی خونخوار پہلوان ہمیں گرفتار کرنے کے لیے شاہد آ رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ, یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اتنے میں سوراخا حضور کے قریب پہنچ گیا اور خوش تھا, اس نے دست درازی کی, چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے. سرکار مدینہ نے ایک قہر کی نگاہ سے دیکھا اور ارشاد فرمایا یا اب کو خوشی ہے زمین اس کو پکڑ لے. حضور کیا فرماتے ہیں, زمین اسے اریسٹ کر لے. تو زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی اور کنیز تھی, آہا کا آرڈر سنا پکڑ لے اس کو, تو سوراخا کے گھوڑے کے چاروں پاؤں کے ٹاپ اس کی کھر زمین پر اس طرح چپک گئی جیسے کہ لوہے میں میگنیٹ میں لوہا چپک جاتا ہے لیکن یہ چھوٹ جاتا ہے. مصطفیٰ نے ایسا میگنیٹ بنا دیا تھا کہ سوراخا کے پاؤں گھوڑے کے پاؤں اس پہ چپکے. سوراخا کو پریشانی ہوئی کہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, چابک پر چابک مار رہا ہے, آگے بڑھا رہا ہے, لیکن جسے مصطفیٰ نے کہا پکڑ اسے کون پڑائے گا. رسول کی بات تو اپنی جگہ پر ہے, خواجہ صاحب نے پرتھوی بادشاہ کے اونٹوں سے کہا بیٹھ تو کوئی طاقت ان اونٹوں کو نہ اٹھا سکی, جس نے کہا تھا بیٹھ وہی کہہ رہا ہے اٹھ تو یہ اٹھ رہے ہیں. ارے جب یہ شہزادے کی طاقت ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا. ارشاد فرمایا یا ارض و خذی ہے زمین اسے پکڑ لے, زمین نے چپکا لیا. سوراخا نے دیکھا کہ معاملہ گمبھیر ہے, عرض کرنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دو اب میں واپس جاتا ہوں. سرکار رحمت للعالمین ارشاد فرمایا یا ارض و خذ رکی ہے زمین اب اس کو چھوڑ دے, معافی مانگ رہا ہے یہ آتنکوادی, اب معافی مانگ رہا ہے چھوڑ دے. چھوڑ دیا زمین نے, سوراخا کا گھوڑا پھر چلنے لگا. تھوڑی دور چلا تو خبیث شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اے سوراخا 100 اونٹ 40 من چاندی چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کوئی چانس اتفاق تھا کہ تمہارا گھوڑا پھنس گیا ہوگا، چلو محمد کو پکڑ لو. پھر وہ آگے بڑھا لالچ میں، سرکار نے دیکھا یہ پھر آیا، فرمایا یا ارض و خزی ہے، زمین اسے پکڑ. اب تو گھوڑا اوپر ہی نہیں بلکہ گھٹنے تک اندر دھس گیا پتھر میں. سوراخا نے دیکھا یہ تو اور زیادہ مصیبت ہو گئی، فوراً معافی مانگتا ہے اور کہا اے محمد چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ارض و اترو کی ہے، زمین اسے چھوڑ دے. زمین نے گھوڑے کو اوپر ڈال دیا، سوراخا جانے لگا، پھر شیطان نے وسوسہ دیا، ارے ایسے ٹرائل 3 مرتبہ ہونا چاہیے، 3 ٹائم ٹرائل لے لو، ہو سکتا ہے نرم زمین ہو، گھوڑا پھنس گیا ہو، چلو آگے بڑھ کر کے اور محمد اور ابو بکر کو گرفتار کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. سوراخا پھر آگے بڑھا، سرکار نے غضبناک انداز میں فرمایا یہ ہر تو خوشی ہے، زمین پکڑ سے. تو اب گھوڑے کے پیٹ تک اندر، اب سوراخے کو سوراخا پسینہ پسینہ ہو گیا، اب سوچنے لگا اب اگر 4th مرتبہ کیا تو قبر ہی بن جائے گی، اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ اب توبہ کر کے واپس جاؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ معاف کر دیجیے. پہلے 2 مرتبہ اس نے کہا اے محمد معاف کر، اپنے جیسا سمجھ کر کے محمد کہا تھا، تو دل میں نبی کی گرفتاری اور توحید کا جذبہ پیدا ہوا. اب 3ری مرتبہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کر دیجیے. اب اس کا ذہن صاف ہوا، برین واش ہوا، اب نبی کو صرف محمد کہتے نہیں، اب یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہے. اور جب حضور نے فرمایا یا ارض اترو کی ہے، زمین اسے چھوڑ دو، گھوڑا اوپر آ گیا، جانے لگا، حضور نے فرمایا تعال یا سوراخا، اے سوراخا پلٹو. 2 مرتبہ حضور نے نہیں بلایا، اب 3ری مرتبہ جب جا رہا ہے یا رسول اللہ کہا، تو رسول نے اس کافر کو قریب کر لیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے سوراخا، اللہ کے رسول نے کہا تعال یا سوراخا. اس حدیث سے پتا چلا جو یا رسول اللہ کہتا ہے کبھی اس کو اپنے قریب بلا. تو حضور پھر اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں، پھر شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ کہا تو شیطان بھاگ گیا، مصطفیٰ نے بلا دیا. سوراخا قریب ہوئے تو سرکار فرماتے ہیں سوراخا سن لو، ایک دن آئے گا کہ کسرا کا ملک فتح ہوگا، اور تمہارے دونوں ہاتھ میں کسرا جو کنگن پہنتا تھا سونے کا، وہ تمہارے ہاتھ میں پہنایا جائے گا. اللہ اکبر، یہ نبی اکرم کی زبان تھی، اللہ نے جب چاہا کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کو بھی یہ پاور دیا ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں احد یعنی اللہ، احد سے احمد کو یہ حاصل ہے، اللہ نے جب کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. رسول کو بھی یہ پاور دیا ہے کہ جب چاہے کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اسی کو ایک جگہ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے چاہا کسی چیز کے بارے میں کہ ہو جا تو وہ ہو جایا کر. ایک مرتبہ ایک سوکھا ہوا جھاڑ تھا، اللہ کے رسول نے کہا ہرا ہو جا تو ہرا ہو گیا. حضور نے جس چیز کو جو چاہا کہہ دیا، اور رسول نے اپنے کرم سے غوث اعظم کو بھی یہ پاور عطا کیا. اللہ نے یہ پاور نبی کو دیا، اور نبی کے وسیلے سے غوث اعظم کو بھی یہی پاور ملا ہے.
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم جن کا بچہ بیمار تھا, اتنا بیمار ہو گیا کہ سال بھر گزر گئے وہ اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے, سارے حکیم پریشان, مرنے کے قریب ہو گیا. بیوی روزانہ کہتی تھی آپ پیران پیر کی بارگاہ میں روزانہ جاتے ہیں, ان سے دعا کروا لو تاکہ یہ بچہ ایک ہی لڑکا ہے بچ جائے, اس کو زندگی مل جائے, تندرستی آ جائے. لیکن ایسے خادم تھے با وفا اور با ادب, انہوں نے کہا میں اپنے پیر کو تکلیف نہیں دوں گا, جو کچھ گزر رہی ہے وہ خود ہی جانتے ہیں, کہنے کے فائدہ کیا, میں کیوں کہوں جب آتے, وہ تو پیرے پیرا ہیں, وہ چاہیں گے تو اچھا کریں گے, نہیں چاہیں گے تو میرا بچہ ان کی محبت میں چلا جائے گا, مجھے پرواہ نہیں ہے. ایک دن بیوی ہوم منسٹر بڑی جلالی ہوتی, آپ فارن منسٹر ہیں, یہ عورتیں ہوم منسٹری کرتی ہیں. ایک دن تو بالکل تنگ گئی, آج اگر حضرت سے دعا نہیں کروایا تو میں سے چلے جاؤں گی, تم جانو تمہارا بیٹا جانے. حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے وعدہ کر لیا کہ اب جا کر کے میں حضرت سے دعا کی درخواست کروں گا. گئے خانقاہ میں, سارا خانقاہ کا کام انجام دیا, شام کو جب چھٹی ہوئی اور جانے لگے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلایا, شیخ احمد ادھر آؤ, دیکھو مسلمان وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وعدہ کر کے آیا ہوں تو حضور غوث اعظم سے بچے کی شفا کے لیے دعا کراؤں. حضور غوث پاک نے خود ہی فرمایا مسلمان صحیح وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. شیخ احمد نے کہا سرکار جب آپ کو سب گھر کی بات معلوم ہے تو میں نے کیا وعدہ کیا ہے پورا کر دیجیے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شیخ احمد جاؤ اور بیٹے کے کان میں کہہ دینا کہ شیخ عبد القادر نے کہا ہے اے بیماری بھاگ جا. ہے دنیا میں علاج کا کوئی طریقہ کسی پیسے میں, ایلوپیتھک ہو, ہومیوپیتھک ہو, آیورویدک ہو, یونانی ہو, دنیا کا کوئی ہاسپٹل ایسا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کینسر بھاگ جا تو کینسر بھاگ جائے گا, ٹی وی بھاگ جا تو ٹی وی بھاگ جائے گی, نہیں بھاگے گی, یہ ٹی وی نہیں بھاگتی ہے تو ٹی وی کہاں سے بھاگے گی, تمہاری زبان تھک جائے گی, زبان میں کینسر ہو جائے گا لیکن بیماری نہیں بھاگے گی. لیکن یہ انوکھا ہاسپٹل ہے, کس کا, پیر پیرا, میر میرا, شاہ پیرا, سیدنا غوث اعظم کا, جن کی زبان میں کن بکن کی طاقت اللہ نے عطا فرماتے ہیں جاؤ اپنے بیٹے کے کان میں کہہ دینا بیماری بھاگ جا. شیخ احمد گھر پر پہنچے اور آپ کی اہلیہ انتظار کر رہی تھی, آج اگر یہ دعا کروا کے نہیں آئے تو خیریت نہیں ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, شیخ احمد نے قدم بسم اللہ کر کے گھر میں رکھا, بیوی نے کہا کیا ہوا, کہا ارے اللہ کی بندی اتنی اتاولا پن مت کر, جلدی مت کر. سیدھے بیمار بچے کے پاس تشریف لے گئے اور منہ کان کے پاس رکھا اور کہا اے بیماری میرے پیر شیخ عبد القادر نے فرمایا ہے بھاگ جا. جیسے ہی کہا بھاگ جا تو بیٹا چارپائی پر اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے اماں بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. سمجھا سمجھا کر کھانا کھلاتی تھی, بچہ نہیں کھاتا تھا, اگر منہ میں نوالا ڈالے تو الٹیاں کر دے, تھو کر دے. لیکن آج بچے نے بڑی آرزوؤں اور مدتوں کے بعد کہا ماں کھانا لا, ماں تو بے چین ہو گئی, لایا کھانا کھلایا اور دو تین دن نہیں گزرے کہ ایک صحت مند انسان کی طرح غوث اعظم کے اس سچے خادم کا بیٹا گلیوں میں اور بازاروں میں گھوم رہا ہے. میرے دوستو احمد سے احمد اور احمد سے تجھ کو.
سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، جو چاہے جب چاہے کہہ دے ہو جا تو ہو جائے، واس فرما رہے ہیں. مجمع ہے لاکھوں کا مجمع. ایک چیل زور سے چیختی ہوئی وہاں سے گزری. تو مجمع کی حالت یہ ہے کہ ذرا سا کہیں کچھ آواز آئی تو سب لوگ مڑ مڑ کر کے دیکھتے ہیں. یہ انسان کی سائیکلوجی ہے. چیل زور سے چنگاری تو مجمع میں بیٹھے ہوئے حضور غوث پاک کا آواز سننے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا، اور یہ دیکھنا حضور غوث پاک کو بہت ناگوار گزرا. یہی ہر مقرر کا مزاج ہوتا ہے. غوث پاک اپنے مجمع کو بتا رہے ہیں جب اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو ادھر ادھر نیچے اونچے مجمع کو جو کہا جا رہا ہے غوث سے سن. کب کون سا جملہ اللہ کی رحمت بن کر تمہارے کان میں آ جائے تمہاری بخشش کا سامان ہوتا ہے. چیل نے آواز دی تو لوگ اوپر دیکھنے لگے. حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا مت، مر جا. فوراً مر کر کے گری. کن مکن، کہاں ہو جا، تھری ناٹ تھری، ایئر گن یا اینٹا پتھر مارنے کی ضرورت نہیں، زبان میں وہ تاثیر تھی. فرمایا مر جا تو مر گئی. اور ایک طرف چپ چاپ پڑی ہوئی ہے. آپ نے پورا واقع ختم کر لیا، دعا سے فارغ ہوئے اور پھر اس چیل کے پاس گئے. فرمایا زندہ ہو، کے چلی گئی. ان بھی ہے مکن بھی ہے. یہ حضور کے صدقے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی. اس لیے غوث اعظم کا دامن ہمیں ہر غلط کام سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے اور شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو یہی ایک ایسا مضبوط ہاتھ ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ نے خلوص کے ساتھ شرکت کر لی ہے اور غوث اعظم کی محبت کے رجسٹر میں اپنا نام آپ نے اندراج کرا دیا ہے اور غوثیہ اسکول میں اسٹوڈینٹ کی حیثیت سے ایڈمیشن لیا ہے، یقین جانو علم معرفت بھی آئے گا اور غلط راہوں سے تمہیں بچانے کا اندر تمہارے جذبہ بھی پیدا ہو. صراط مستقیم کیا ہے؟ امام احمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جو اللہ والوں کے قدموں سے مل کے چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر چل کر کے منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. صراط مستقیم وہ وے ہے، یہ انٹرنیشنل ہائی وے نہیں ہے، یہ خدائی ہائی وے ہے. بڑا امپورٹنٹ وے ہے، بڑا اہم وے ہے. یہ سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے. یہ صراط مستقیم جس کی ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا. شیطان جب وہاں سے نکالا گیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. کیسے بہکائے گا وہ سنیے شیطان کا ڈائیلاگ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان بولا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے میں بھی صراط مستقیم ہی پر بیٹھوں گا. ذرا اب دیکھیے کہ صراط مستقیم کتنا پاکیزہ اور کتنا مقدس راستہ تھا. ایسا راستہ، ایسا راستہ کہ نبی نے اعلان کیا، قرآن فرماتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم.
کہ میرا پروردگار صراط مستقیم پر ملے گا. یہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سردار قسم ہے حکمت والے قرآن کی, بے شک اے محبوب تم معزز رسولوں میں سے صراط مستقیم پر. نبی کہتے ہیں اللہ سے راتے مستقیم پر, اور اللہ فرماتا ہے میرا محبوب سے راتے مستقیم پر. تو نبی اور خدا کے ماننے والے کہتے ہیں اہل رس سے راتل مستقیم, اے اللہ ہم کو بھی سے راتے مستقیم پر چلا. بولو کتنا عظیم یہ راستہ ہے. شیطان نے ادھر ادھر پگڈنڈی میں بیٹھنے کی بات نہیں کی, ادھر ادھر چھوٹے راستے پر وہ جانے کی بات نہیں کہہ رہا ہے. کہتا ہے میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا تو لَأَخْذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اے خدا سن لے تیرے ہی راستے پر میں بیٹھوں گا. کیسے آپ سمجھو گے کہ یہ شیطان ہے داڑھی والا یا نبی کا وفادار ہے؟ بڑی مشکل ہو گئی ہے. صراط مستقیم پر وفادار بھی چل رہے ہیں, اور قرآن کہتا ہے اے بندو سنو اسی صراط مستقیم پر شیطان بھی چلنے کا اعلان کر رہا ہے. اب پہچانو گے کیسے؟ ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے, تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان سے بچنے کا اگر راستہ چاہتے ہو, صراط مستقیم پر کامیابی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو, تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی کا انداز اختیار کرو, اور جب تم متقی بننا چاہو اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہو تو خود ڈائریکٹ مت ڈرنا, کونوا صادقین, اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ساتھ ہو کر کے دوں. صراط مستقیم پر شیطان کو پہچاننا ہمارا کام نہیں ہے. ہم کسی ایسے کا ہاتھ پکڑ لیں, کسی ایسے کے ساتھ ہو جائیں جو شیطان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے. یہی وہ اولیاء کرام ہیں, یہی وہ صادقین ہیں. ان کے ساتھ اگر چلو گے تو صراط مستقیم پر چلتے چلتے کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر ان کا راستہ چھوڑ دیا تو داڑھی تو بڑھا سکتے ہو, نماز تو پڑھ سکتے ہو, لیکن جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ شیطان جب صراط مستقیم پر چلے گا تو یہ کہہ کے نہیں آئے گا کہ دیکھو میں تم کو گمراہ کرنے آیا ہوں, میں تم کو بہکانے آیا ہوں, میرا نام ابلیس ہے. اگر یہ کہہ کے آئے تو کیا آپ اس کے چکر میں آئیں گے؟ وہ تو جنت کی باتیں سنائے گا, اللہ کا نام لے گا. آپ کہیں گے شیطان بھی جنت کی دعوت دیتا ہے؟ جی ہاں, شیطان بھی خدا کا نام لے کر گمراہ کرے گا. میں کہتا ہوں جی, اگر نجیب اشرف کہے تو مت مانو, اللہ ہے ہمارا. حضرت آدم جنت میں بڑے آرام سے تھے, بڑے آرام کے ساتھ تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی. صرف اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ اے آدم جنت میں جو چیز چاہو کھاؤ پیو, جس کمرے میں چاہو رہو بیٹھو, تم پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اے آدم صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ دیکھو جنت میں ایک درخت ہے, اس کے قریب مت جانا ورنہ تم حد سے آگے نکل جاؤ. حضرت آدم کو اگر ریسٹرکشن ملا تھا تو صرف ایک درخت کے بارے میں شیطان کو یہ سب معلوم تھا. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ میں آدم کو جنت سے نکالوں. حدیث میں آیا ہے کہ بہت زمانے تک شیطان کو وہاں جانے کی پرمیشن تھی, رکاوٹ نہیں تھی. شیطان ایک دن گیا حضرت آدم کے پاس اور کہنے لگا السلام علیکم. حضرت آدم نے کہا کیسے آئے؟ تو کہنے لگا قرآن فرماتا ہے کہ حل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا جبلا، اے آدم و حوا اگر آپ ہم کو پرمیشن اور اجازت دے دو تو میں آپ کو ایسا ایڈریس ایک درخت کا بتا دوں کہ اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو ہمیشہ پرماننٹ جنت میں رہنے کا چانس مل جائے گا. وہ ملک لا یبلا، جو اتنی بڑی جنت کی پراپرٹی ملی ہے یہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی، یہ پراپرٹی کبھی آپ سے چھینی نہیں جائے گی. حضرت آدم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ درخت کون سا ہے چلیے بتا دیجئے. تو ساتھ میں لے کے گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلا، چلو ہم بتاتے ہیں، ہمیشہ جنتی بنانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت آدم کو لے کر کے گیا اور اس درخت کے پاس پہنچا جس کو اللہ تعالی نے پھل کھانے سے اس کا منع کیا تھا. کہا اے آدم کھا لیجئے، ایک پھل کھا لو، ہمیشہ پرماننٹ رہنے کا تم کو موقع مل جائے گا. حضرت آدم کہتے ہیں خبردار، ارے یہ درخت وہ ہے کہ میری پیدائش کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجره، اس درخت کے قریب مت آنا، میں اس درخت کا پھل نہیں کھاؤں. تو شیطان کی آج کی تبلیغ جو ہے یہ جنتی تبلیغ ہے، سننا، یہ کسی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، جنت میں گھس گیا. اور جنت میں جا کر کے جنتی کو جنتی بنانے کا گر سکھانے آ رہا ہے. حضرت آدم نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، چلا گیا، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کیا، چلا گیا. پھر پلاننگ کی کہ آدم کو مس گائڈ کیسے کروں. پھر ایک دن آیا اور کہنے لگا السلام علیکم. حضرت آدم نے کہا کہ یہ کیسے آئے؟ تو کیا کہتا ہے قرآن؟ ارشاد فرماتا ہے کہ دوسرے دن کہتا ہے کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. شیطان کہتا ہے آدم اس دن آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، تو بالکل یو آر رائٹ پلیس، اس میں میں کوئی کھینچا تانی نہیں کرتا، بالکل صحیح آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بالکل منع کیا ہے، آپ کی بات 100% بالکل رائٹ ہے، لیکن کیوں منع کیا تھا یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے، تو کہتا ہے کہ نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں آپ اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ رہیں. او تکونا ملکین، اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ انسان سے فرشتے نہ بن جائیں، اور اللہ آپ کو پروموشن نہیں دینا چاہتا ہے، انسان ہی رکھنا چاہتا ہے، مٹی کا مخلوق رکھنا چاہتا ہے، نوری مخلوق بنانا نہیں چاہتا. یہ اندر کی بات میں جانتا ہوں، اے آدم کھا لے ہو آ انسان سے فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا چانس مل جائے گا. حضرت آدم نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے سارے فرشتوں کو میرے سامنے جھکا دیا اور اتنی بڑی نعمت سے مجھے محروم رکھے گا، میں نہیں تمہاری بات مانوں گا. کیا نہیں مانتے تو مت مانو، چلا گیا. پھر تیسرے دن آیا السلام علیکم. حضرت آدم نے کہا آپ کیسے آئے؟ تو کہا آپ میری بات نہیں مانیں گے. اب کیا بولتا ہے سنو، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قاسمہما، اس کے بعد کیا، انی لکما لمن الناصحین. شیطان نے آج تیسرے دن اللہ کے نام کا وسیلہ دیا، اللہ کے نام کی قسم کھایا، آسمہما، کہتا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا آدم انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا سچا ناصح اور خیر خواہ اور ہمدرد فرد بن کر آیا ہوں. حضرت حوا بھی کھڑی تھی, جب اللہ کا نام بیچ میں آیا تو حضرت حوا نے کہا, اے آدم کوئی اللہ کا نام جنت میں جھوٹا لے سکتا ہے؟ کہا نہیں. بولے یہ اللہ کا نام لے رہا ہے, اب تو اس کی بات مان جاؤ. اور یہ کہتا ہے میں آپ کا سچا ہمدرد بن کے آیا ہوں, آپ کو جنتی بنانے آیا ہوں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. حضرت آدم نے بھی اللہ کا نام سنا, تو اب اللہ کا نام سننے کے بعد ایک ایماندار پر کچھ تو اثر ہوگا, بہت اثر ہوگا. ایک طرف ادھر بیوی کہہ رہی ہے, ایک طرف اللہ کا نام, دو دو پریشر. حضرت آدم نے کہا چلو کھا لیتے ہیں, بس کھا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو بھیجا. یہ سب اس کے بھیجنے کا یہی انداز ہے. اب آگے آپ تفصیل پڑھ لیجیے گا. میں مجھے یہ بتانا ہے اور قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ شیطان ایسا گرگے بارہ دیدہ, گرم و تر چشیدہ, گبر اور انتہائی لفنگا کرمنل ہے کہ وہ کسی کو جنت سے نکالنے کے لیے جنت سے نکالنے والی بات نہیں کرے گا, بلکہ جنت میں لے جانے والی بات کرے گا. یہ ہے صراط مستقیم. یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے, وہ اصلی مولانا جو اللہ ہے اس کی بات ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وہ اللہ ہم کو ساودھانی دے رہا ہے, نوٹس عطا فرما رہا ہے, اے مسلمانوں ہر ایک جو تمہارے پاس آتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلائیں گے, ہماری بات مان لو, ہمارے ساتھ چلو, جنت مل جائے گی. ہر جنت کا نام لینے والا, ہر خدا کا نام لینے والا سچا نہیں ہو سکتا ہے. ارے سچا وہی ہوگا جو جناب مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جلتے رکھا ہے. اگر صرف جنت جنت کی لالچ میں اگر گئے تو یاد رکھنا مارے جاؤ گے. صاف لفظوں میں شیطان کے مکر و فریب کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا. اللہ کا نام بھی لے گا, جنت کے داخلے کی بات بھی کرے گا, ساری اچھائیوں کا ذکر کرے گا, لیکن ساری اچھائیوں کے ساتھ یہ دیکھ لینا کہ یہ نبی کا گستاخ تو نہیں ہے. شیطان نبی کا گستاخ تھا, اس لیے ہر اس کی اچھی بات وہ غلط ہوئی. کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے دیکھو غوث و خواجہ کے یہ لوگ مخالف ہیں, ان کے ساتھ اجتماع میں مت جاؤ, ان کی مجلسوں میں نہ مت بیٹھو, تو بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہم اچھی اچھی لینے گئے تھے, بری بری چھوڑنے گئے. اچھی لینے گئے تھے, جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے, اور جو ان کی بری بات, ان کا عقیدہ ہم نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں, ایک مثال اگزامپل سنیے. گرمی کا زمانہ ہے, ایک ڈرام آپ نے دودھ کولڈ ڈرنک بنایا, اس میں کاجو بھی ڈال دیا, کشمش بھی ڈال دیا, 55 لیٹر دودھ بھی ڈال دیا, اس پہ کیوڑا اور پرفیوم ڈال دیا, روح افزا کی 12 بوتل اس میں شربت ڈال دیا, بہترین دودھ کولڈ ڈرنک بنایا تاکہ جب مجمع آئے گا تو ان کو پلایا جائے گا. ڈھک کر کے آپ نے رکھ دیا. محلے کا کوئی آدمی آیا, کہنے لگا بھائی تمہارے یہاں پروگرام ہے سامعین کے لیے, کیا تم نے بنایا؟ وہ کہے گا دادا میں نے دودھ کولڈ ڈرنک بنایا. بولے کہاں ہے؟ بولے یہ ڈرام میں رکھا ہے. کہا دیکھو. اس نے کھولا تو بڑے میاں کی گود میں ان کا نواسا بھی تھا, چڈی نہیں پہنے ہوئے تھا. اس نے اپنا قدرتی نل چالو کر دیا, فوراً بڑے میاں نے ہٹا لیا ہاں ہاں کر کے. اس میں زیادہ نہیں گیا, ایک قطرے کا 1/3 گیا, لیکن ڈرام میں چلا گیا. اب وہ ڈرام کیا پورا بنا ہوا شربت کیا ہوگا بتائیے, صحیح صحیح بتائیے. اس میں 10-20 گرام 2-4 لیٹر نہیں گیا ناپا, صرف ایک چھینٹا پڑ گیا. اب کوئی بھی یہاں ملنی کا آدمی اگر آپ اس کو پلانا چاہیں گے اور پتا معلوم ہو گیا کہ اس میں گھسا ہے ناپا تھوڑا سا, تو کہے گا کیا مجھ کو آپ کنیکٹر سمجھتے ہیں؟
میرے گھر کھانے اور پینے کا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے لاؤ بھائی, دیکھو اچھی اچھی کھا جاؤ, بری بری چھوڑ دو. کاجو اچھا تھا, بادام اچھی ہے, دودھ اچھا ہے, شکر اچھی ہے, اور اس میں برف اچھی ہے, سب اچھے اچھے ہیں. تو اچھا اچھا ایک طرف کر دو اور برا برا چھوڑ دو. تو آپ کہیں گے کہ اس شربت میں جو برا گیا ہے اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے, سب برا ہو گیا. بلا تمثیل اس دل کے اکرام میں اللہ نے محبت رسول کا ٹھنڈا شربت رکھ دیا ہے. اگر اس میں گستاخی کا ایک چھینٹا بھی گھس گیا تو سارا شربت برباد ہو گیا, نہ نماز اچھی رہے گی نہ روزہ اچھا رہے گا. ارے جس طرح شراب کا کاجو برباد ہو گیا, ایسے ہی گستاخ کا نہ کی نماز اور روزہ برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے عاملتن, بڑے بڑے عمل کر کے خدا کے حساب کتاب کے لیے آئیں گے. عبرت حاصل کرنا میرے دوستو, بڑا نازک دور چل رہا ہے. اگر قرآن کی اس تبلیغ پر آپ کی نظر رہی تو آپ بھی بچ جاؤ گے, آپ کا پریوار اور آنے والی نسلیں جنریشن بھی بچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ فرماتا عاملتن, لوگ آئیں گے عمل لے کر, بڑے بڑے عمل کے گوڈاؤن ویئر ہاؤس ہوں گے ان کے پاس عمل کے. اور ناسبتن, دنیا میں خوب محنت کر کے آئیں گے. دو کیریکٹر ان کا بتا رہا ہے, عمل اور محنت. اس میں اتنے پرفیکٹ ہوں گے, یہ سب کریں گے عمل ہی عمل, دکان میں عمل, مکان میں عمل, بس اسٹینڈ پر عمل, ریلوے پر عمل, ایئرپورٹ پر عمل, بازار میں عمل. جب دیکھو اللہ اکبر, جب دیکھو اللہ اکبر, اتنا عمل ہوگا کہ عمل ہی عمل ان کی پوری زندگی ہوگی. ناسبتن, اور اتنی محنت ہوگی جب دیکھو بےچارے کاروبار چھوڑ کر کے محنت ہی کر رہے, کہاں جا رہے, اللہ صاحب کا کام کرنے جا رہے. اتنی محنت ہوگی لیکن اللہ کا ججمنٹ سن لو. قرآن فرماتا ہے تسلا نارن حامیہ, ہم ان کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں ڈال دیں گے. عمل ہوگا, محنت ہوگی, جنت کی ہوا نہ ملے گی, جہنم کے انگارے میں ڈال دیے جائیں گے. آخر ریزن کیا ہے؟ کچھ تو سبب ہے نا. عمل تو حضور نے فرمایا عمل کرو جنت ملے گی, دین کی خدمت کرو جنت ملے گی, اور اللہ فرماتا عمل ہوگا, محنت ہوگی, خدمت ہوگی, جہنم میں جائے گا. نبی نے فرمایا میری محبت لے کر عمل کرو جنت ملے گی, میری محبت لے کر دین کی خدمت کرو جنت ملے گی. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب کی محبت چھوڑ کر عمل کرے گا, محنت کرے گا, شیطان جتنی عبادت کر لے گا, جب بھی اسے جنت کی ہوا نہ ملے گی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کسی حسد اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں بات کہی جا رہی ہے, یہ میرے رب نے ہماری ہدایت کے لیے کہا. صراط مستقیم پر چلنا ہے تو ان تمام نازک مسئلوں کو ذہن میں رکھنا, اور یہ مت کہنا اللہ قبول کرنے والا ہے, پاگے کرو یہ مت کہنا, یہ کچھ نہیں چلے گا, یہاں پر تو وہی چلے گا جو جناب مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہی چلے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگن سے پھر قیامت میں اگر مان گیا. آج مان لے اے مسلمان, تم نے اگر غوث کو مان لیا, خواجہ کو مان لیا, تو یقین جانو خواجہ اور غوث کی محبت تمہارے لیے راستہ کھول دے گی کہ نبی کو اور علی کو بھی مان لو. اور جو نبی اور علی کو مانے گا وہ تو خدا کو مانے ہی گا. آج ایک ایک مسئلے پر ہم سے جھگڑا کیا جاتا ہے. غوث کیسے سنتے ہیں؟ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے, کیوں ان کو پکارتے ہو؟ یہ سب صراط مستقیم سے ہٹانے کا راستہ ہے. آؤ دلیل دیتا ہوں قرآن سے کہ مرنے والا سنتا ہے. غوث تو غوث ہیں, ان کو تو ہم زندہ مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم
ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچے, سمندر سے ایک لاش موجوں کے سہارے ریت پر آئی, جنگل کے جانور آئے اور اس لاش کے گوشت کو کھایا, پیٹ بھر کر چلے گئے. پھر گدھ اور کوے چین اترے, انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور چلے گئے. تھوڑا بہت اور گوشت اس کے بدن پر باقی تھا, موج سمندر کی آئی, سمندر میں لے گئی مچھلیوں نے کھا کر, صرف اس کی ہڈی کا ڈھانچہ چھوڑا تھا. حضرت ابراہیم یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک کیفیت طاری تھی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے اللہ مجھے ابھی یہ سین اور منظر دکھا دے کہ ایسے مردوں کو تو کس طرح زندہ فرمائے گا. حضرت نبی حضرت ابراہیم اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے آج ہی اپنی آنکھ سے یہ سین دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا, اب تمہیں اے ابراہیم کیا ہماری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا, بلا بلا اللہ کیوں نہیں تیری قدرت پر پورا یقین ہے, لیکن اس وقت میرا دل بے چین ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے, ابھی یہ منظر دکھا دے تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کیونکہ ان کی پاس کا پاور اس کے پاس ہے, اسی ڈھانچے سے کہتا کہ اے ڈھانچے زندہ ہو جا, تو ہو جاتا نا کہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے دوسرا انتظام کیا, قرآن فرماتا ہے کیا ہے, فخذ اے ابراہیم جاؤ جنگل میں چار پرندوں کو پکڑ کر لاؤ. اللہ فرماتا ہے ابراہیم جنگل میں جاؤ چار پرندے پکڑو. تو پہلے آپ کو کبوتر ملا تو کبوتر پکڑا, پھر ایک کوا ملا اس کو پکڑ لیا, ایک مور ملا مور میور وہ اسے پکڑا, اور ایک کتنے ہوئے کبوتر کوا مور اور ایک مرغا ملا, دو میم والے دو کاف والے, یہ دونوں مل گئے, چار ملے اس کو لائے, لا کر کے اپنے مکان پر انہیں کھلایا پلایا پالا پوسا. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ان چاروں پرندوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ حضرت ابراہیم کی آواز کہیں بھی رہے سن کر دوڑتے ہوئے آ جاتے. جب اتنا ہل مل گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا, اے ابراہیم ان چاروں کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے چاروں کو ذبح کیا, اللہ نے فرمایا سب کو قیمہ کرو, ایک ساتھ سب کو قیمہ کیا اور ان کا سر اور منڈی ایک طرف رکھ لی. جب سب گڈمٹ ہو گئے نقص ہو گئے, سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے ان کی ہڈی پریں سب ایک ساتھ مل گئی, اللہ نے فرمایا تم مجھے کل جبل منہم جزا. اے ابراہیم اب تھوڑا تھوڑا اس گوشت اور قیمے میں سے جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں سب پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دو. یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن. کون جھٹلا سکتا ہے جی؟ حضرت ابراہیم چلے کئی میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا اس پر رکھا, پھر ادھر رکھا ادھر رکھا, جتنا قیمہ بنا تھا سب کو پہاڑوں پر رکھ دیا, اور اللہ نے فرمایا بیچ میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابراہیم بیچ میں کھڑے ہو گئے, چاروں پرندوں کا سر اپنے پاس رکھا تھا ترتیب سے. اللہ فرماتا ابراہیم اب انہیں بلاؤ انہیں پکارو, یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. اللہ فرماتا سمت او ہننا پکارو, کسے پکارو؟ جن کا قیمہ بن گیا تھا, جو روح نکل چکی تھی, جو مر چکے تھے, جن میں سننے کی طاقت نہ تھی, کام بھی قیمہ بن گیا تھا, آنکھ ان کا پورا وجود قیمہ بن گیا تھا, سے یہ نہیں. عرصہ عرض کیا مولا یہ تو مر گئے ہیں, مرنے والا سنتا نہیں ہے, مرنے والا دوڑتا نہیں ہے. نہیں, اللہ نے حکم دیا سن دو ہننا. ابراہیم نے پکارے, جب حضرت ابراہیم نے پکارا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ دوڑتے ہوئے سب تمہارے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اپنے ذہن میں منظر جمائیں گے. جیسی حضرت ابراہیم نے فرمایا کوے ادھر آ, کبوتر ادھر آ, مور ادھر آ, مرغ ادھر آ, سب کے نام لیے تو وہ سارے پہاڑوں سے گوشت جو آپس میں نقص ہو چکے تھے, تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تھے, وہ سب ہوا میں جیسے مکھیاں بکھری ہیں ایسے ہی سب ایک دوسرے سے اڑنے لگے. پہلے سب جدا ہوئے اور جدا ہونے کے بعد کوے کے جتنے ذرات گوشت کے تھے وہ سب کوے کے ساتھ ملنے لگے, مور والے مور میں ملتے گئے, کبوتر والا کبوتر میں. اس طرح سے ہر پرندے کا جانور الگ الگ ہو کر کے اور سب اکٹھا جمع ہوئے, سب کا بدن بنا. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں گول بدن بن گیا, اس میں ہڈیاں نکل رہی ہیں, پھر اس پر چمڑی آ رہی ہے, پھر چمڑی سے پر نکل رہے ہیں, پر نکلنے کے بعد پھر دونوں پاؤں نکلے لیکن سر رائے. یہ سب چاروں پرندے زمین پر اترے اور اتر کر کے جدھر سے حضرت ابراہیم نے آواز دی ادھر ہی دوڑتے ہوئے پہنچے. آنکھ نہیں تھی لیکن صحیح راستے پر صراط مستقیم پر جا رہے تھے, کان نہیں تھا ان کے پاس لیکن سن رہے تھے, کان تو یہاں تھا آنکھ ادھر تھی, صرف پاؤں وہاں تھا. بغیر سر کے چاروں پرندے دوڑتے ہوئے اپنے پالنے والے ابراہیم کی خدمت میں آ گئے. جناب ابراہیم نے سب کے سر ترتیب سے رکھ دیے تھے, کوے نے اپنے سر میں, مور نے اپنے سر میں, مرغے نے اپنے سر میں اور کبوتر نے اپنے سر میں اپنے باڈی کو جوڑ دیا. آنکھ نہیں تھی لیکن سمجھ رہے تھے یہ میرا سر ہے, یہ میرا سر ہے, یہ میرا سر ہے. یہ نبی کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ بغیر سر بھی وہ دیکھتا ہے, بغیر کان بھی وہ سنتا ہے. یہ چار پرندوں کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کر کے سارے اہل ایمان کو یہ نوٹس دے دیا ہے کہ دیکھو جو اللہ کے نبی کی محبت میں اس دنیا سے گئے ہیں انہیں مرا ہوا مت سمجھنا. ابراہیم کے ہاتھ میں جو پرورش پائے تھے وہ مر کر سن رہے ہیں, یہ تو رحمت للعالمین کی محبت میں مرے ہیں, یہ مرے نہیں ہیں, زندہ ہے, پکارو سنیں گے. اور صرف سنیں گے نہیں, آئیں گے تمہاری مدد کے لیے. پرندے جب چل کے آ سکتے ہیں اور بغیر سر کے آ رہے ہیں. بہت سے واقعات تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سے مجاہدین جہاد کر رہے تھے تو بغیر سر کے کافروں سے لڑ رہے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کیسے, یہ امپوسیبل. ہم کہتے ہیں پوسیبل کیم, تو آپ بولو ایسے چل رہا ہے. جب پرندے بغیر سر کے چل سکتے ہیں اور اپنے پالنے والے کو پہچان سکتے ہیں تو یہ اللہ والے کو اللہ اللہ اپنی قبروں میں منو مٹی کے نیچے رہتے ہیں اور تمہیں دیکھتے ہیں, تمہاری آواز سنتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے, رمضان میں 70 مریدوں نے دعوت دی تھی نا, مجھے تفصیل نہیں بیان کرنا, پہنچے کہ نہیں 70 کی جگہ, 70 جگہ نہیں 71 جگہ پہنچے. سب لوگ بولتے 70 جگہ پہنچے, خانقاہ میں بھی تھے اور 70 مریدوں کے گھر بھی تھے. کتنے ہوئے 71, 71 جگہ نظر آ رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں کیسے, آپ کے گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بول رہا. ارے فتوا نہیں لگا رہا ہوں بھائی, ہے. آپ جب ورلڈ کپ ہوگا ساؤتھ افریقہ میں یا شارجہ میں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو سب لوگ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں, گھر کے دروازے چوروں کی وجہ سے بند رہتے ہیں, لیکن اتنے بڑے ڈیڑھ بائی ایک بائی ڈیڑھ کی اسکرین پر آج تو اتنے بڑے بڑے ٹی وی آ گئے ہیں, آدھے آدھے فٹ کے ہیں. آپ کے اس چھوٹے سے اسکرین پر پورا شارجہ, پورا ساؤتھ افریقہ کا اسٹیڈیم کیسے گھسا, کدھر سے گھسا بولو, اور صرف آپ ہی کے گھر میں آیا ہے؟ آپ بولو گے نہیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹی وی کھلا ہے وہاں وہاں اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے, اور جتنے پلیئرز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, حالانکہ ایک ہی بیچ میں ایک پلیئر ایک ٹیم کام کر رہی ہے, لیکن لاکھوں جگہ لاکھوں گھر میں نظر آ رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو سائنس کا کمال ہے, ارے تو سائنس کا کمال, ایک پلیئر کرکٹ مین کو ایک وقت میں ایک سٹنٹ میں کروڑوں جگہ پہنچا سکتا ہے, تو یہ میرے سب کا کمال ہے. یہاں تصویر آتی ہے اور کرامت یہ ہے کہ وہاں تصویر نہیں آتی, حقیقت نظر آتی ہے. اگر وہاں بھی تصویر نظر آئے تو کیا کمال ہے جی, یہاں تصویر ہوتی ہے, حقیقت اسٹیڈیم میں ہے, لیکن میرے غوث کی حقیقت خاص طور پر بھی ہے اور 70 مریضوں کے گھر بھی پہنچ. آپ کہیں گے حقیقت کیسی, آپ کے گھر میں جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کو آپ ایک گلاس پانی پلا کر کے تو دیکھ لو, پلا سکتے ہو؟ بولے گئے کپل دیو پلا لے, اے فلانے پلیئر ذرا ایک رس گلہ کھا لے, کھائے گا؟ اس لیے کہ تصویر کھاتی نہیں ہے, نظر آتی ہے. اور میرے غوث نے 70 جگہ افطاری اور خانقاہ میں بھی افطاری 71 جگہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور کھلانے والا کھا رہا ہے. آپ کہیں گے اسٹیڈیم میں ہم کھلائیں گے, تو اسٹیڈیم کی بات چھوڑو, یہاں تو ہر مریض اپنے گھر میں کھلا رہا تھا, جہاں جہاں نظر آ رہے ہیں وہاں کھلاؤ, جہاں جہاں ٹی وی کھلا ہے کھلاؤ, اسکرین میں بھرتے جاؤ, کھا لے اسکرین پھوٹ جائے گا, اور جتنا سین اور منظر نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک ہے حقیقت اور ایک ہے تصویر. یہاں حقیقت غوث اعظم موجود تھی, ایک جگہ نہیں 71 جگہ نظر آ رہے. تو آج تو جو امپوسیبل تھا اسے پوسیبل کر کے اس نے سائنس نے بتا دیا. جب اللہ نے اتنا بڑا دماغ اور برین دیا ہے کہ آدمی کیا سے کیا کر رہا ہے, تو میرے دوست وہ پروردگار عالم جس کو کل نکل سب حاصل ہے وہ کیا اپنے بندوں سے نہیں کر سکتا, سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے ایمان لاؤ, قرآن کی حقیقتوں پر مردوں کو دکھا سکتا ہے, مردوں کو بلوا سکتا ہے, مردوں کو چلا سکتا ہے. یہاں مردے کی بات مت کرو, میرا غوث قبر میں زندہ. آج بھی ہماری مدد فرما رہے ہیں, حقیقت کے ساتھ آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہر قبر میں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. حقیقت محمدیہ ہوتی ہے, مدینہ میں بھی رہتے ہیں وہاں بھی صلاۃ و سلام سنتے ہیں, اور ہر مرنے والے کی قبر میں بھی آ جاتے ہیں, چاہے وہ افریقہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو, حقیقت نبی ہر جگہ ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہاذا نبیونا, یہ ہمارے نبی ہیں. تصویر کو نبی کہنا جائز ہی نہیں ہے. اگر نبی کی تصویر ہوتی ہے اور یہ امتی قبر میں کہے, جب حضرت منکر نکیر پوچھے کہ ما کنت تقول فی شان حضرت حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو یہ مرد کا تصویر نہیں کا, اور امتی بھی عقیدے والا کہتا ہاگا نبی جو نا, یہ تو میرے نبی ہیں. جیسے ہی کہو گے اور نبی مسکرا دیں گے کہ غلام مجھے پہچانتا ہے, پوری قبر نور سے بھر جائے گی, قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.